الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله. استقامت کے بارے میں بات چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں استقامت کی دعا ہم سب کو عطا فرمائی. وہ دعا یہی ہے جو میں نے پڑھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی اور اپنے پاس سے ہمیں خاص رحمت عطا فرمائیے. بے شک آپ بہت زیادہ عطا فرمانے والے. تو یہ استقامت کی دعا ہے، جو اس کو مانگتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائیں گے. اور میں عرض کرتا ہی رہتا ہوں کہ جب حاکم خود درخواست کا مضمون سکھا دے کہ ان الفاظ میں درخواست لے آؤ، تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ درخواست قبول کرنا چاہتا ہے. تو یہ حاکم نے خود درخواست کا مضمون سکھا دیا، الفاظ سکھا دیے، ان الفاظ میں درخواست کر لو، اگر استقامت چاہتے ہو تو یہ الفاظ ہیں، ان میں ہم سے درخواست کر لو، دعا کر لو. اور اصل میں استقامت بات یہ ہے کہ اہل استقامت کے بغیر استقامت ملتی نہیں ہے. دعا کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال اہل استقامت کے بغیر استقامت نہیں ملتی. اگر یہ بات نہ ہوتی تو قرآن کافی تھا، کسی نبی کو بھیجے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ قرآن ہے، اس کی آیات لکھی ہوئی، عمل کرو اس پہ. وہ آیات الگ چیز ہیں، ان پر عمل الگ چیز ہے، عمل تو اہل عمل سے ہی ملتا ہے، عمل تو باعمل کے ساتھ رہنے سے ہی حاصل ہوتا ہے، استقامت اہل استقامت کے ساتھ رہنے سے ہی حاصل ہوتی ہے. دعا کی اہمیت اپنی جگہ، دعا بھی مانگنی پڑے گی اور اہل استقامت کی کا ساتھ بھی اختیار کرنا پڑے گا. دونوں چیزیں ہیں، کسی ایک کے بغیر کام نہیں چلے گا، ورنہ قرآن اتنا بڑا قرآن ہے، کافی ہے ہمارے لیے، کسی نبی کے بھیجے جانے کی کیا ضرورت تھی. توریت کافی تھی، انجیل کافی تھی، احکام اپنی جگہ ہیں، ان پر عمل الگ چیز ہے، عمل تو اہل عمل سے ہی حاصل ہوتا ہے، ان کے ساتھ رہنے سے حاصل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دی جا رہی ہے، ایمان لانے پر ستایا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو فرمایا، اصبروا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کی اولاد، صبر کرو، اور صبر کے معنی جمنے کے ہیں. صبر کی تین قسمیں، الصبر علی الطاعات، یعنی اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا، الصبر علی المعصیہ، یعنی اللہ کی نافرمانی سے رکنا، اور الصبر علی الشدائد، مصیبتوں پر کو جھیلنا اللہ کے لیے. یہ تین چیزیں ملا کر صبر بنتا ہے. تو آپ نے فرمایا جمے رہو، جمے رہو، فإن موعدکم الجنہ، کیونکہ تمہارے وعدے کا وقت جنت ہے، تم سے جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے کہ یہ تکلیفیں تھوڑی سی ہیں ان کو برداشت کر لو، جمے رہو. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، حالانکہ بوڑھی تھی، ان کو ابو جہل نے برچھا مار کے شہید کیا. یہ بھی اسی خاندان کی عورت تھی. لیکن یہ خاندان ہٹا نہیں دین سے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمت بندھا رہے ہیں، جمے رہو، تم سے جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج کو کھری کھری سناتے تھے. ایک دفعہ خطبے کے دوران فرمایا، اس کا خطبہ لمبا ہو گیا جمعے کا، پہلے خطبے حاکم لوگ خود دیا کرتے تھے، سمجھے بھائی، پہلے حاکم لوگ خود خطبہ دیا کرتے تھے، جمعہ خود پڑھایا کرتے تھے. اب تو مسٹر اور مولوی الگ الگ ہو گئے، پہلے مسٹر اور مولوی ایک ہی تھا، وہی حاکم، وہی گورنر، وہی مسجد کا امام. تو حجاج خود جمعہ پڑھایا کرتا تھا اور امت کے ظالم ترین بادشاہوں میں اس کا شمار تھا. مسٹر اور مولوی کی نوک جھونک، مسٹر اور ملا کی نوک جھونک، یہ ایک نظم ہے خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی. کشکول مجذوب میں ایک باب قائم فرمایا انہوں نے نمکدان ظرافت کے نام، نمکدان ظرافت. کبھی کبھی مطالعے سے جب استاد جائے نا آدمی، تو اشعار پڑھ لینے چاہیے، کتاب اشعار کی کتابیں بھی ہونی چاہیے. مطالعہ کرتے کرتے آدمی استاد جائے تو اشعار کی کتابیں بہترین ہیں، بہت سی ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، ہمارے حضرت والا کا کلام ہے، اور خواجہ صاحب کا کلام ہے، اور ذکی کیفی صاحب کا کلام ہے. کبھی اکتا جائے، اکتاہٹ ہو جائے تو یہ بہترین معاملہ. تو نمکدان ظرافت کے اندر مسٹر اور ملا کی نوک جھوک، یہ اشعار ہیں اس میں، یہ پڑھنے کے قابل ہیں. تو ایک جگہ خواجہ صاحب ملا کی طرف سے فرماتے ہیں، مسٹر سے، ملا کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے مسٹر سے فرماتے ہیں کہ پرانے چاولوں کو پا نہیں سکتے نئے چاول، پرانے چاولوں کو پا نہیں سکتے نئے چاول، پکا لے ان سے خشکا پک نہیں سکتی ہے بریانی. تو کیا سمجھتا ہے، یہ نئے چاول نئی روشنی یہی ہے؟ نہیں، یہ پرانے چاولوں کو پا ہی نہیں سکتے، ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے. پرانے چاولوں کو پا نہیں سکتے نئے چاول، پکا لے ان سے خشکا پک نہیں سکتی ہے بریانی. اور ایک جگہ فرماتے ہیں، تیرا اے نئی روشنی منہ ہو کالا، تیرا اے نئی روشنی منہ ہو کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا. باہر بڑی روشنیاں ہیں، بڑی پھول جھڑیاں ہیں، بڑا چراغا ہو رہا ہے، دل کے اندر اندھیرا ہے. جب دل میں اندھیرا ہو تو باہر کے اجالے کوئی فائدہ نہیں دیتے. تو فرمایا، تیرا اے نئی روشنی منہ کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا. اور یہ نئی روشنی لائے کون تھے؟ سر سید احمد خان، جن کو آج ہم ہیرو سمجھتے ہیں، اصل میں وہ زیرو تھے. ہیرو ویرو نہیں تھے، وہ زیرو تھے. امت کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش جتنی وہ کر سکتے تھے کر گزرے. تجارتی سود کی انہیں جتنی احادیث ملی انہوں نے سب کا یکسر انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا ان کو. تجارتی سود، کمرشل انٹرسٹ، جتنی احادیث ان کو ملی سب کا یکسر ان کا انکار کیا. معراج جسمانی کا انکار کیا کہ جسمانی معراج نہیں ہوئی تھی. اور جو سب سے بڑا بیج بویا ہے جو آج تک امت بھگت رہی ہے وہ یہ ہے کہ انگریزی تعلیم ضروری ہے. اس کے بغیر ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے. یہ نیا وہ شوشہ چھوڑ کر گئے تھے. اللہ ٹھیک ہے انگریزی تعلیم اپنی جگہ, لیکن بھائی بات یہ ہے کہ دین کو بھی تو آگے رکھیے. انہوں نے دین کو اکثر ایک طرف رکھ کر کہا کہ بس یہ انگریزی تعلیم کو ہی اختیار کیا جائے. اس پر اکبر الہ‌آبادی نے کہا تھا سید کی روشنی کو اللہ رکھے قائم. سر سید کی روشنی, سید کی اکبر الہ‌آبادی ہیں یہ, سید کی روشنی کو اللہ رکھے قائم, بستی بہت ہے موٹی روغن بہت ہی کم ہے. بتی تو اتنی موٹی جل رہی ہے چراغ میں, اب جو جھانک کے دیکھا کہ تیل کتنا ہے وہ ذرا سا ہے تو کب تک جلے گا. تو سید کی روشنی کو اللہ رکھے قائم, بتی بہت ہے موٹی روغن بہت ہی کم ہے. اور ایک جگہ اکبر الہ‌آبادی نے کہا یوں شوق سے یوں قتل سے بچوں کے وہ گمراہ نہ ہوتا نہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کے فرعون کو پالش کی نہ سوجی. 70,000 بچوں کو اس نے قتل کرایا, بدنام تو ہوا وہ اتنے بچوں کو قتل کرایا. اس کو چاہیے تھا آرام سے ایک کام کرتا بدنام بھی نہ ہوتا, کالج کھول دیتا اور تعلیم کو لازمی قرار دیتا کہ بچوں کو یہاں بھیجو اس کالج میں, قوم بھی اس کا احسان مانتی کہ بڑا اچھا آدمی ہے ہمارے لیے اس نے کالج بنا دیا. اور جب وہ کالج میں آتے خود ہی لڑتے مرتے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آج کراچی یونیورسٹی سے این ڈی یونیورسٹی سے اور یہ جو ہے وہاں پہ اسلامیہ کالج کے سامنے داؤد یونیورسٹی, پہلے داؤد کالج تھا اب داؤد یونیورسٹی ہے, یہاں سے اگر رینجرز کو ہٹا دیا جائے تو دیکھیں کیا حال ہوتا. کل ہی دیکھ لیجیے کیا حال ہوتا, آج ہٹائیں اور کل دیکھیے کیا حال ہوتا. یاد رکھیں صرف دعوت اور تبلیغ کا کام ہے مدارس ہیں خانقاہیں ہیں, جہاں پر آج بھی پنجابی بولنے والا, سندھی بولنے والا, پشتو بولنے والا, اردو بولنے والا, بلوچی بولنے والا سب ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہیں. اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے, سب جگہ تعصب ہے, نسلی اور لسانی تعصب ہے, بس یہ چند یہ جگہیں بچی ہوئی ہیں. دیکھ لیجیے اگر میری بات غلط ہے آپ غور کر کے دیکھ لیجیے. تو یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. وہ بھائی کالج کھول دیتا لڑکے وہاں پہ آتے خود ہی لڑ مڑ کے ختم ہو جاتے. اور ایک دفعہ اکبر الہ‌آبادی اپنے بیٹے کو دیکھنے گئے کہ دیکھوں تو صحیح میرا بیٹا پڑھ کے آ رہا ہے. تو کالج میں پہنچے, چپکے سے پہنچے, اس کو پتا نہیں چلا. تو وہ کالج کے باہر جو کینٹین تھی اس میں بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا دوستوں کے ساتھ. اس کو پتا بھی نہیں کہ میرا باپ آیا ہوا ہے اکبر الہ‌آبادی, اتنا بڑا باپ, اللہ والے شاعر تھے اکبر الہ‌آبادی, تہجد گزار شاعر تھے, بہت مستقی آدمی تھے, چہرہ بھی ان کا سنت کے مطابق تھا. تو وہ بیٹھا ہوا اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میرا باپ تو خفتی آدمی ہے, باپ ہی کی برائی کر رہا تھا کہ وہ سمجھاتا رہتا ہے یہ نہیں کیا کرو وہ نہیں کیا کرو, میرا باپ تو خفتی ہے. اکبر الہ‌آبادی وہیں سے واپس لوٹ آئے اور اپنے دیوان میں ایک شعر کا اضافہ کر دیا. وہ شعر یہ ہے ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں, ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خفتی سمجھتے ہیں, کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خفتی سمجھتے ہیں. مخبوط الحواس ہو گیا, خفتی ہو گیا, پاگل ہو گیا. اے اس زمانے میں یہ اللہ کا نام لیتا ہے, رقیبوں، یہ اکبر کا ہی شعر ایک اور یاد آ گیا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اس زمانے میں اللہ کا نام، مولوی صاحب کیا بات کرتے ہو شرعی پردے کی، ہمارے گھر میں دو کمرے ہیں، شرعی پردے کی بات کرتے ہو مولوی صاحب، آپ کیا بات کرتے ہیں، ٹی وی نکال دیں گھر سے، کیا بات کر رہے ہیں آپ اس زمانے میں 1400 سال پہلے کی. بچہ کوئی کسی مولوی کے حد سے کھڑ جائے، وہ بیچارہ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دے، شرعی پردہ کرنے لگے، وہ کہتے ہیں مولوی کے حد سے چڑھ گیا. بچے کی تو خیر ہوتی نہیں، پھر مولوی کی بھی خیر نہیں ہوتی، جس کے حد سے چڑھا ہے، جس نے جادو کیا ہے، اس کی بھی خیر نہیں ہوتی. تو بھائی بات یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ تعلیم حاصل نہ کریں، نہ ہی اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں، یہ بات نہیں ہے، مگر ان کو دیندار بھی بنائیں، تعلیم بھی دلوائیں، ان کو دیندار بھی بنائیں. ان کی چھٹیاں ہو جائیں تو آپ ان کو تبلیغ میں بھیج دیجئے، بھیجئے تو صحیح، دیکھیے پھر وہ نمازی بن کر ہی آئے گا، دین کی دعوت دینے والے ہی بن کے آئے گا. مگر آپ نے اگر اس کی فکر نہ کی اور بعض دنیا کی تعلیم آپ دلاتے رہے، تو قیامت کے دن وہ آپ کا گریبان پکڑے گا کہ انہوں نے تو مجھے کچھ نہیں سکھایا، انہوں نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا تھا. ایک صاحب دوسرے صاحب سے باتیں کر رہے تھے کہ میرا بیٹا ولایت سے آیا ہے، انگلینڈ سے، ولایت کے معنی انگلینڈ کے ہوتے ہیں، اس کو انگلینڈ کہا جاتا تھا، ولایت کہا جاتا تھا. اچھا پھر کیا سیکھ کے آیا ہے وہاں سے؟ ان کے دوست نے پوچھا بھائی کیا سیکھ کے آیا ہے، کہنے لگے اور تو مجھے پتہ نہیں، ویسے پہلے بیٹھ کے پیشاب کرتا تھا، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگا. اتنی تبدیلی آئی ہے اس میں کہ پہلے بیٹھ کے پیشاب کرتا تھا، کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، انگلینڈ ریٹرنڈ ہونے کے بعد. تو یہ بچے باپ کا، ماں کا گریبان پکڑیں گے قیامت کے دن کہ ہمیں انہوں نے نہیں سکھایا کچھ بھی، ہمیں تو جو سکھایا وہ ہم سیکھ گئے، ہمیں تو یہی تعلیم دی تھی انہوں نے ڈاکٹری کی اور انجینئرنگ کی. اب اکبر الہ‌آبادی آج بہت یاد آ رہے ہیں، تو فرمایا کہ مسٹر نقلی کو عقبہ میں سزا کیسی ملی. مسٹر نقلی، عجیب الفاظ استعمال کیے، کیونکہ ہم جتنے بھی مستر بن جائیں، آپ کتنا ہی ان کا لباس پہن لیں، ان کی تہذیب اختیار کر لیں، مگر آپ رہیں گے مستر نقلی، کیونکہ اصلی تو وہ خود ہیں جن کی آپ نقل اتار. کیوں بھائی، کوئی اصلی بن سکتا ہے؟ اصلی تو وہ خود ہیں جن کی ہم نقل اتار رہے ہیں، کتنے ہی ہم ان کی تہذیب اختیار کر لیں، ہم نقلی ہی رہیں گے، مستر نقلی. تو مستر نقلی کو عقبہ میں سزا کیسی ملی، شرح اس کی نامناسب ہے، ملی جیسی ملی. اکبر الہ‌آبادی کہتے ہیں شرح اس کی تشریح کرنا مناسب نہیں ہے، ورنہ تو لوگوں کے دل دہل جائیں گے، ایسی سزا ملی اس شرح اس کی نامناسب ہے، ملی جیسی ملی. اس نے بھی لیکن ادب سے کر دیا یہ التماس. کس نے؟ مستر نقلی نے، اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا ادب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے اس نے بھی ایک بات کہہ دی. اس نے بھی لیکن ادب سے کر دیا یہ التماس، چارہ کیا تھا اے خدا تعلیم ہی ایسی ملی، چارہ کیا تھا اے خدا تعلیم ہی ایسی ملی، میرے ماں باپ نے تو مجھے سکھایا ہی، کیا کرتا میں. لیکن بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں. اب دوسرا شعر سن لیجیے، اقتدا ہے اکبر الہ‌آبادی. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو. کون کہتا ہے، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ اکبر کا رہے یاد. ایک بات بندہ اکبر کی یاد رکھو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. بس جہاں جاؤ ہر کجا باش، با خدا باش، جہاں جاؤ با خدا رہو. من اتق اللہ عز وجل صار آمنا فی بلادی، جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ ساری دنیا کے اندر امن سے گھومتا ہے، اطمینان سے امن سے رہتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے گناہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے ارے کوئی دیکھ نہ لے مجھے، خود گناہ کرتے ہوئے اس کو ڈر لگتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ارے کسی کو پتہ نہ چل گیا ہو، اور گناہ کرنے کے بعد جو بے چینی ہے وہ الگ ہے، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ امن سے سکون سے رہتا ہے، جہاں جاتا ہے وہ سکون سے رہتا ہے، تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا استقامت تو اہل استقامت سے ملتی ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمت بندھائی آل یاسر کی، وہ انہوں نے جان دینا گوارا کر لیا مگر دین سے نہیں ہٹے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو صحابہ کو کافروں نے پکڑ لیا اور بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ یہ بڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو مارے نہیں، قتل مت کریں، ان کا ذہن بدل دیں تو یہ بہت کام آئیں گے، پھر ان کو فوج کی سپہ سالاری ان سے کروائیے گا، کیونکہ یہ بہت کام کے لوگ ہیں، بڑے بہادر ہوتے ہیں، جان کی بازی لگا دیتے ہیں. بڑی کوشش کی ان کو ہٹانے کی، دین انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں ہٹتے دین سے، ہم تو دین نہیں چھوڑ سکتے اپنا. یہاں تک کہ تیل کھولایا گیا، جلایا گیا تیل کو، کھولا کر اس میں ایک ساتھی کو ڈال دیا گیا، دو تھے ایک کو ڈال دیا گیا، اب وہ کیا ہونا تھا کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کے بعد، اور سامنے ڈالا گیا دوسرے کے سامنے ایک کو ڈال دیا گیا، کہا اب تو پھر جاؤ گے، نہیں اب بھی نہیں پھروں گا دین سے، تو کہا ان کو بھی ڈالو، یہی فیصلہ ہوا کہ ان کو بھی ڈالو. جب وہاں لے جانے لگے ڈالنے کے لیے تو یہ رونے لگے، تو واپس بادشاہ کے پاس لایا گیا، وہ سمجھے کہ شاید ڈر گئے اور یہ بادشاہ کی پیشکش کو قبول کرنا چاہتے ہیں، لہذا بادشاہ کے پاس آ گئے اور بتایا کہ یہ تو رو رہے ہیں. اس نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں کہ میری جان جا رہی ہے، یا مجھے ڈر لگ رہا ہے، یا میں آپ کی پیشکش قبول کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے دین سے پھرنا چاہتا ہوں، آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ افسوس اس بات کا ہے کہ ایک جان ہے، اگر ایسی 100 جانیں ہوتی تو 100 جانوں کو قربان کرتا اللہ کے لیے اور دین سے نہ ہٹتا، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ جان ایک ہی ہے، کاش 100 جانیں ہوتی تو سب قربان کرتا، اس کا افسوس ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج کو ٹوک دیا، میں عرض کر رہا تھا حجاج کو انہوں نے ٹوک دیا، خطبہ اس کا لمبا ہو گیا. اس نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ ان الشمس لا تنتظر، سورج تیرا انتظار تھوڑی کر رہا ہے، وہ تو عصر کا وقت داخل ہونے جا رہا ہے، سورج تو مغرب کی طرف سفر میں لگا ہوا ہے اور تو اپنے خطبے میں لگا ہوا ہے، تیرا خطبہ اتنا لمبا ہو گیا. وہ ویسے ہی کہتے رہتے تھے اور باتیں بھی کہتے رہتے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے اپنے ایک آدمی کو حکم دیا کہ ان کو ختم کر دو، ان کو کسی طرح قتل کرو. اس نے کہا جی بہت اچھا. حج کے موقع پر اس نے عرفات کے میدان میں وضو کی جہاں جگہ تھی وضو فرما رہے تھے، وضو کے بعد جب واپس لوٹنے لگے تو اس نے لکڑی کی جو نوک ہوتی ہے نیچے جو زمین کے ساتھ لگا کے آدمی چلتا ہے، لکڑی نوک نوکیلی جگہ وہ بنایا جاتا ہے اس کو، وہاں پر اس نے زہر لگا دیا اور موقع پا کر ان کے پیر میں بھوک دیا اس کو، وہ زہر ویسے ہی لگا ہوا تھا، لہذا اسی کے اثر سے ان کا انتقال ہوا. گویا حجاج نے ہی ان کو قتل کرایا. اور پھر یہ قاتلانہ حملہ کرانے کے بعد سیاست بھی بڑی عجیب چیز ہے، گندی سیاست بڑی عجیب چیز ہے، ورنہ سیاست کے احکامات تو دین میں موجود ہیں، لیکن میں اس گندی سیاست کی بات کر رہا ہوں. خود ہی قاتلانہ حملہ کرایا اور زہر میں بجھا ہوا وہ چھڑی اس میں لگوائی، پیر میں بھکوائی اپنے آدمی کے ذریعے، اور پھر خود ہی عیادت کے لیے پہنچ گیا حجاج ابن یوسف. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اس سے بات کی نہ اس کے سلام کا جواب دیا. یہ حضرات تھے کہ ہٹتے نہیں تھے, جو صحیح راستہ تھا اس پر قائم رہتے تھے, اس سے ذرہ برابر ہٹنا گوارا نہیں کرتے تھے. اسی کو استقامت کہا جاتا ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے. الاستقامت فوق الف کرام, 1000 کرامتوں سے اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کی وجہ سے آج ہم حنفی کہلاتے ہیں اور ان کے فقہ کی اتباع کرتے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی میں 2 حکومتیں دیکھی تھیں, ایک تو بنو امیہ کی اور ایک عباسی خاندان کی. بنو امیہ کا جو آخری حاکم تھا مروان ابن محمد, اس کا جو گورنر تھا ابن حبیرہ, یزید ابن عمر ابن حبیرہ اس کا پورا نام تھا, یہ اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کوشش کی کہ یہ جج بننا قبول کر لیں, منصب قضاء کو قبول کر لیں, قاضی بن جائیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انکار کرتے رہے. بالآخر اس نے یہ کہا کہ اگر آپ قبول کرتے ہیں تو ٹھیک, ورنہ میں آپ کو کوڑے لگواؤں گا, قید بھی کروں گا کوڑے بھی لگواؤں گا. امام صاحب نے فرمایا مجھے منظور ہے, لہذا قید بھی کیا گیا اور سر پہ کوڑے لگوائے جاتے تھے, روزانہ 10 کوڑے لگائے جاتے تھے, زبردست کوڑے مارے جاتے تھے, اس سے برا حال ہو جاتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت اسماعیل ابن حماد رحمۃ اللہ علیہ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ, یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ, امام صاحب نے اپنے بیٹے کا نام اپنے استاد کے نام پر رکھا تھا, امام حماد رحمۃ اللہ علیہ جن کے امام صاحب شاگرد تھے, اپنے بیٹے کا نام اپنے استاد کے نام پہ رکھا تھا حماد. تو یہ حماد اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے تھے تو ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگے, تو اسماعیل نے یعنی ان کے بیٹے نے امام صاحب کے پوتے نے پوچھا کہ آپ ببا جی کیوں رو رہے ہیں, کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابن حبیرہ کی طرف سے میرے والد کو یعنی تمہارے دادا کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو روزانہ 10 کوڑے مارے جاتے تھے, اسی جگہ لا کر, اس لیے وہ یاد آ گیا, اس لیے رو رہا. لیکن امام صاحب ہٹے نہیں. اور ایک دن صاف کہہ دیا, ابو عبیرہ اللہ سے ڈر, تو مجھے مجبور کر رہا ہے, تو شرعاً اس بات کا اختیار نہیں رکھتا کہ مجھے مجبور کرے, میری مرضی ہے کہ میں نہیں قبول کرتا قاضی بننے کو, لیکن تجھے اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا پڑے گا کہ تو مجھے ناحق سزا دے رہا ہے. ابن حبیرہ کو اسی رات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ انتہائی غصے میں تھے. فرمایا تو میرے ایک امتی کو جو اللہ کا نیک بندہ ہے مقبول بندہ ہے ابو حنیفہ کو ناحق سزا دیتا ہے. خوب ڈانٹا. تو صبح اٹھ کے اس نے جلدی سے پہلا کام یہی کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کر دیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے رہا ہو کر مکہ مکرمہ حاضر ہو گئے, یہاں کچھ عرصے رہے اور جب حالات کچھ درست ہو گئے تو واپس کوفہ تشریف لے آئے. لیکن کیا معلوم تھا, اب کوفہ کے اندر عباسی خاندان کی حکومت تھی, ابو جعفر منصور خلیفہ تھا, اس نے بھی یہی اچھا اس کے خلاف بغاوتیں ہوئیں, جگہ جگہ سے اس کے ظلم کے خلاف بغاوتیں شروع ہوئیں. تو اس نے یہ سوچ کر کہ میں امام صاحب کو قاضی بناتا ہوں تاکہ جب امام صاحب قاضی بن جائیں گے لوگ سمجھیں گے کہ یہ حکومت کے ساتھ ہیں, یہ حکومت کا عہدہ قبول کر لیا, حکومت کے ساتھ ہیں. لہذا جب امام صاحب کو لوگ میری طرف سمجھیں گے تو شاید بغاوتیں کچھ کم ہو جائیں. یہ سوچ کر اس نے کہا کہ آپ قاضی بن جائیں. امام صاحب نے فرمایا نہیں, میں تو نہیں بنتا. لہذا ابو جعفر منصور نے بھی یہی سزا دی, کوڑے لگائے جاتے تھے, جیل میں بند کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی, مشورے بھی دیے گئے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہ آپ قبول کر لیجئے. فرمایا نہیں, میں نہیں کروں گا. اور ابو جعفر منصور سے فرمایا میں تو اپنے آپ کو اس کا اہل ہی نہیں سمجھتا کہ میں قاضی بنایا جاؤں. لہذا جیل کے اندر ہی قید خانے میں ہی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیٹ کی تکلیف شروع ہوئی اور اسی میں ان کا انتقال ہوا. لیکن ہٹے نہیں, جس بات کو حق سمجھتے تھے اسی پر ڈٹے رہے, جمے رہے, ذرہ برابر اس سے نہیں ہٹے, جان چلی گئی. یہ اس کو کہا جاتا ہے استقامت. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ابو جعفر منصور کے خلاف بغاوت ہوئی تو مدینہ منورہ سے بھی بغاوت ہوئی تھی, اور اس بغاوت کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مدینہ منورہ کے امام سمجھے جاتے تھے, انہوں نے بھی حمایت کی تھی اس کی. لہذا ان کو گرفتار کیا گیا. روزانہ 10 کوڑے لگائے جاتے تھے, اور ایک دفعہ ان کو اونٹ کے اوپر بٹھا کر ان کا برا حال تھا, دونوں کندھے کوڑے لگنے کی وجہ سے ان کے اتر گئے, دونوں ہاتھ اتر گئے, پیٹھ سے خون بہ رہا تھا. اونٹ پر بٹھا کر وہ پورے شہر کا چکر لگوایا گیا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ بغاوت کرنے والوں کا اور حمایت کرنے والوں کا کیا انجام. ابو جعفر منصور کے حکم پہ ایسا کیا گیا. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ لوگوں سے کہہ رہے تھے اگر کوئی مجھے پہچانتا ہے تو ٹھیک, ورنہ اب پہچان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں. اور میں نے جو لوگوں کو فتویٰ دیا ہے کہ یہ بیعت نہیں ہوتی, اس نے ابو جعفر منصور نے زبردستی جو بیعت لی ہے اس طرح بیعت نہیں ہوتی, اپنی وفاداری کی جو بیعت اس نے لی تھی, تو امام صاحب نے فتویٰ یہ دیا تھا کہ یہ زبردستی کی بیعت ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں. بس اسی پہ غصہ آیا تھا اس کو. تو فرمایا میں ابو جا میں کوئی جو مجھے پہچانتا ہو وہ تو پہچان لے, اور جو نہیں جانتا وہ سمجھ لے کہ میں مالک ابن انس ہوں, اور جو میں نے فتویٰ دیا ہے میں اس پر قائم ہوں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شاگرد تھے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کے والد کا نفعۃ العرب میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, ان کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا, کوئی کفالت کرنے والا تھا نہیں, والدہ نے ایک دھوبی کے پاس ان کو بٹھا دیا کہ کچھ کام سیکھ لیں دھوبی کا ہی تاکہ ہماری کچھ گزر اوقات ہو جایا کرے. اب یہ دھوبی کے پاس جانے لگے, تیار میں بیٹھ جاؤں, ایسے نہ بیٹھوں ورنہ اور نیند آئے گی. شاباش, اللہ جزائے خیر دے. آنکھیں کھول کے توجہ ڈالیں, آنکھیں بند کر کے توجہ ڈالنے کا میں متحمل نہیں ہوں. آنکھیں بھائی دیکھیں, سونے سے بہت بچا کریں, اس سے بس سارا اسٹیم سب نکل جاتا ہے. یوں سوچیں کہ اگر کسی مجلس میں سب نابینا بیٹھے ہوں تو اور وائز بات کہنے والا صرف ایک وہی اس کی آنکھیں ہوں, باقی سب نابینا ہوں, وہ کچھ بیان کر سکے گا؟ ذرا تصور, کچھ بھی اس سے نہیں, وہ کچھ نہیں کہہ سکے گا. معلوم ہوا آنکھوں سے آنکھیں جب ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ مضامین کی بھیک عطا کر رہا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں تو بھائی آپ لوگوں کی برکت سے جو کچھ کہتا ہوں آپ کی برکت سے کہتا ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ لوگ تشریف لے آتے ہیں تو اللہ کچھ بھیک دے دیتے ہیں کہ لوگ بتا دو ہمارے, دے دو کچھ, اللہ بھیک دے دیتے ہیں. تو آپ ہی جب آنکھیں بند کر لیں گے تو ہمیں کیا بھیک ملے گی. پتہ نہیں کہ ہاں, تو امام اعظم ابو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دھوبی کے پاس جانے لگے, مگر راستے کے اندر ایک بزرگ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی مجلس ہوا کرتی تھی, انہوں نے دیکھا کہ کوئی ماشاءاللہ بزرگ آدمی ہے, بڑا نورانی چہرہ ہے, بڑی نورانی مجلس ہے, جا کر بیٹھے, بڑا مزہ آیا, علمی مجلس تھی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی دھوبی کے آ جاتے تھے اور کبھی وہاں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بیٹھ جایا کرتے تھے. اور تھوڑے دن کے بعد ایسا ہوا کہ دھوبی کے یہاں تو جانے ہی چھوڑا اور سارا دن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہتے تھے, شام کو گھر آ جاتے تھے. والدہ سمجھتی تھی کہ ہمارا بچہ دھوبی کے نام سیکھ رہا ہے. ایک دن والدہ کو خیال آیا کہ اب تو کچھ کام سیکھ گیا ہوگا, میں ذرا دھوبی کے پاس جا کے پوچھوں کہ کتنا کام سیکھ گیا ہمارا بچہ. وہ دھوبی کے پاس پہنچی, انہوں نے کہا آپ کا بچہ, وہ تو کچھ دن آیا پھر کچھ دن کے بعد چھٹیاں کرنے لگا, کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا, اور اب تو بالکل ہی غائب. یہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ تو صبح کو گیا شام کو آتا ہے اور کہاں جاتا ہے یہ. تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, وہ بڑی ہوشیار تھی, انہوں نے کچھ جب شام کو یہ واپس آئے تو اپنے بیٹے سے کچھ نہیں کہا, صبح کو ان کے پیچھے پیچھے چپکے سے ان کا تحفظ کیا کہ کہاں جاتا ہے. جا کر دیکھا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جا کے بیٹھ جاتے. او ہو, یہی ملا ہے, یہی ملا. ملا بڑا عجیب آدمی, ملا بگاڑ دیتا ہے بچوں کو. یہ بگاڑنا دوسرے معنوں میں ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حاجی امداد اللہ سید الطائفہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کو تمام علماء دیوبند نے تقریباً اپنا شیخ اور مرشد بنایا تھا, حالانکہ اصطلاحی عالم نہیں تھے, لیکن اللہ کی محبت کا بہت بڑا حصہ ان کو عطا ہوا تھا. بڑے بڑے علماء, مولانا قاسم نانوتوی بانی دار العلوم دیوبند نے اپنا مرشد بنایا حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کو لے آیا کہ یا حضرت یہ میرا بیٹا ہے, یہ بہت ستاتا ہے مجھے, آپ کچھ دن اپنے پاس اپنی صحبت میں رکھ لیجیے. یہ جو پانی لگانے کا دن ہوتا ہے کھیتوں میں, یہ اٹھتا ہی نہیں ہے, اٹھنا ہوتا ہے سویرے اٹھنا ہوتا ہے, یہ اٹھتا ہی نہیں, میرا ساتھ ہی نہیں دیتا, مجھے ستاتا ہے, میرا کہنا نہیں مانتا, کچھ دن آپ رکھ لیجیے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے چھوڑ دو, اس کو رکھ لیا. کچھ دن وہ رہا, حضرت کی نسبت بہت قوی, بہت پری نسبت تھی, اللہ تعالیٰ سے بڑا گہرا تعلق تھا. وہ چند دن میں تہجد گزار بن گیا, صاحب نسبت بن گیا. اب وہ تہجد کے وقت ہی جانا ہوتا ہے کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے, اب وہ تہجد میں وہ کھیتوں میں پانی کا وقت ہے, اب وہ تہجد کی نیت باندھے کھڑا ہے اس کا بیٹا. وہ حاجی صاحب کے پاس آیا, اس نے کہا حاجی صاحب میں نے اس لیے تھوڑی بھیجا تھا اپنے بچے کو کہ میں تو اس لیے بھیجا تھا کہ میرے دنیا کے کام آئے, کچھ میرا کہنا مان لے, دنیا میں میرا ہاتھ بٹائے, کچھ معاش میں میرا ہاتھ بٹائے, آپ نے تو میرے بیٹے کو بگاڑ دیا. فرمایا میرے پاس کیوں لایا تھا, مجھے تو بگاڑنا ہی آتا ہے. فرمایا تو میرے پاس کیوں لایا تھا اپنے بچے کو بھائی, مجھے تو بگاڑنا ہی آتا ہے. تو یہ بگاڑنا ہی معلوم ہے, ملا جو ہے یہ بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں. وہ بگاڑنا پتا چلے گا قیامت کے دن کے بگاڑا تھا یا سنوارا تھا, وہ تو اس دن پتا چلے گا بگاڑا تھا یا سنوارا تھا. وہ کہنے لے امام صاحب رحمت اللہ علیہ, دیکھا کہ یہ ملا یہاں پر میرا بیٹا آ کے بیٹھتا ہے. تو بس بہت سنائی امام صاحب کو کہ آپ یہ آپ کو پتا ہے یہ میرا بچہ ہے, میرا شوہر مر چکا ہے, میں بیوہ ہوں, اور یہ ایک ہی میرا بچہ ہے, اس کو میں نے دھوبی کا کام سکھانے کے لیے لگایا تھا اور اس کو آپ نے گھیر لیا, اور یہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو یہ کھائے گا کہاں سے, ہمارا گزر اوقات کیسے ہوگا, یہ خود کہاں سے کھائے گا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ باتیں سن کے جوش آ گیا, اور اللہ والے تو تھے ہی. فرمایا تم کہتی ہو کھائے گا کہاں سے, میں کہتا ہوں کہ یہ روغن پستہ کا فالودہ کھائے گا, روغن پستہ کا فالودہ اس وقت کے بادشاہوں کو یعنی اس وقت کے بادشاہوں کو بھی کبھی کبھار یہ نصیب ہوتا تھا, یہ اتنا قیمتی کھانا تھا, بادشاہوں کو کبھی کبھار نصیب ہوتا تھا, عام لوگ تو دور کی بات ہے. تو امام صاحب نے فرمایا تم کہتی ہے کھائے گا کہاں سے, میں کہتا ہوں یہ یہ بچہ یہ روغن پستہ کا فالودہ کھائے گا. تو اس نے کہا امام صاحب پاگل ہو گئے, ان کی والدہ نے کہا امام صاحب پاگل ہو گئے, اور واقعی بات بھی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ غریب بچہ بیوہ کا بچہ وہ کھانا جو بادشاہوں کو کبھی کبھی نصیب ہوتا وہ کھائے گا. تو انہوں نے اپنی دانش میں بالکل صحیح بات کی, امام صاحب پاگل ہو گئے. بات آئی گئی ہو گئی, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب حالات آ گئے, یہ بیوہ کا بچہ ہے باپ اس کا مر چکا ہے, تو امام صاحب مجھے دیناروں کی ایک تھیلی دیا کرتے تھے, بیٹا یہ لو اپنے گھر کا خرچہ کرا اور یہاں آتے رہو میرے پاس آتے رہو. اس تھیلی سے گھر کا خرچہ چلتا رہتا تھا. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ امام صاحب کو کیسے پتا چلتا تھا کہ وہ تھیلی ختم ہونے والی ہے. اس تھیلی وہ جب ختم ہونے والی ہوتی تھی تو ایک تھیلی اور دے دیا کرتے تھے کہ یہ لے جاؤ. اس طرح ہمارے گھر کا خرچہ چلتا رہا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے جانے کی برکت سے حضرت امام ابو یوسف بن گئے. اور وہ وقت آیا کہ مامون الرشید نے ان کو قاضی القضات بنایا, جس کو ہم چیف جسٹس کہتے ہیں, چیف جسٹس قاضی القضات بنایا اسی بچے کو جو یتیم بچہ تھا. ڈٹا رہا استقامت کے ساتھ جاتا رہا, اتنے شدید حالات میں علم حاصل کرتا رہا, اس کو کہتے ہیں استقامت. پھر اللہ نے کیا انعام دیا, ایک دفعہ مامون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے امام اعظم ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, مامون نے کہا کہ آج ہم آپ کو وہ کھانا کھلاتے ہیں جو خود ہمیں بھی کبھی کبھار نصیب ہوتا ہے. امام ابو یوسف نے پوچھا وہ کون سا کھانا ہے, مامون نے کہا روغن پستہ کا فالودہ. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ہنسی آ گئی. مامون نے کہا آپ ہنسے کیوں, پھر انہوں نے پورا واقعہ سنا, میری ماں نے یوں کہا تھا امام صاحب پاگل ہو گئے, میرا یہ بیوہ کا بچہ جس کا گزر اوقات مشکل سے ہوتا ہے یہ روغن پستہ کا فالودہ کھائے گا. مگر آج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ سچے ثابت ہو گئے کہ میں روغن پستہ کا فالودہ کھا رہا ہوں جو بادشاہوں کو بھی کبھی کبھار نصیب ہوتا ہے. یہ استقامت بڑی چیز ہے, بڑی چیز ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ اگر پہاڑ کے اوپر سے کہیں سے ایک قطرہ پانی کا ٹپک رہا ہو کسی چٹان پر, ایک عرصے تک ٹپکتا رہے, پانی جیسی نرم چیز وہ پتھر جیسی چٹان جیسی سخت چیز میں وہ نشان پڑ جاتا ہے قطرے کا, پڑتے پڑتے نشان پڑ جاتا ہے. اگر پانچ سال میں نشان پڑا ہے تو اس پہلے قطرے کا بھی اس میں حصہ ہے جو پہلی دفعہ گرا تھا. یہ استقامت ہے, چٹان جیسی سب چیز میں پانی جیسی نرم چیز نے نشان ڈال دیا. حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص کی بیوی نماز پڑھا کرتی تھی, وہ خود نمازی نہیں تھا اور تھے غریب لوگ, دونوں غریب تھے بیچارے, بیوی نماز پڑھتی تھی شوہر نمازی نہیں تھا. ایک دن وہ تنگ آ کے کہنے لگا تو روز نماز پڑھتی ہے پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہے, تیری نماز سے تجھے ملا کیا؟ مطلب اس کا یہ تھا کہ ہم تو ویسے کے ویسے غریب ہیں, پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں. تو حکیم الامت خان وہ تو بیچاری سیدھی سادی عورت تھی خاموش رہی, اس وقت کی عورتیں بیچاری خاموش ہی رہتی, تو وہ تو خاموش رہی. حضرت نے فرمایا اگر وہ میرے سامنے یہ کہتا نا, اگر وہ میرے سامنے کہتا کہ تو نماز پڑھتی ہے روزانہ اور پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہے پابندی سے, تجھے ملا کیا نماز سے؟ تو فرمایا اگر میرے سامنے وہ یہ بات کہتا تو میں کہتا نماز ملی. نماز پڑھتے پڑھتے کیا ملی؟ نماز ملی, یعنی نماز پر استقامت ملی. میں اس کو یہ جواب دیتا کہ نماز ملی, تو نماز کو معمولی چیز سمجھتا ہے؟
یہ اللہ سے ملاقات ہے, اللہ سے ہم کلامی ہیں, یہ نماز ملی, نماز پڑھنے کے بدلے نماز ملی.
یا اللہ,
ایک مرتبہ شیخ صالح بڑے اللہ والے آدمی تھے عباسی دور میں, یہ مہتدی باللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو خلیفہ تھا عباسی خاندان کا. تو مہتدی باللہ جو تھا اس کا باپ تھا واثق باللہ اور اس کا چچا تھا معتصم باللہ. یہ پورا خاندان تھا عباسی خاندان تھا, سب باری باری خلیفہ بنے. تو مہتدی باللہ جو تھا وہ اس کے پاس درخواستیں آ رہی تھیں, وہ اسی وقت درخواستوں پر احکامات دے رہا تھا اور لوگ فریاد لے کر آ رہے تھے, اسی وقت وہ کہہ رہا تھا اس کا کام کر دو, فلاں کام کر دو, فلاں کام کر دو. شیخ صالح کو یہ منظر بڑا اچھا لگا, وہ بڑی تحسین کی نظروں سے اس کو دیکھتے رہے. جب مہتدی باللہ دیکھتا تھا تو وہ اپنی نظریں ہٹا لیتے تھے. مہتدی باللہ اس بات کو سمجھ گیا. جب وہ مجلس ختم ہوئی, سارے لوگوں کی فریادیں اس نے پوری کی اور سب درخواستوں پر اس نے احکامات جاری کیے, کسی کو اس نے مایوس نہیں کیا. جب یہ دونوں خلوت میں آئے تو مہتدی باللہ نے کہا کہ آپ مجھ سے کچھ بات کہنا چاہتے ہیں, یہ بتائیے وہ بات میں کہوں یا آپ کہنا چاہیں گے خود, یا وہ بات میں بتاؤں آپ کو. تو شیخ صالح نے کہا اچھا, آپ اگر آپ کو وہ بات معلوم ہے تو پھر آپ ہی بتائیے. تو مہتدی باللہ نے کہا کہ میری یہ مجلس جو میں درخواستوں پر احکامات دے رہا تھا اور جو فریاد لے کر آ رہا تھا اس کو میں اسی وقت اس کے فریاد پوری کر رہا تھا, یہ آپ کو اچھی لگی؟ شیخ صالح نے کہا ہاں, میں یہی بات کہنا چاہتا تھا اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا خلیفہ کتنا اچھا, کتنا پیارا آدمی ہے. اگر یہ اپنے باپ کی طرح یعنی واثق باللہ کی طرح قرآن کے بارے میں مخلوق ہونے کا عقیدہ نہ رکھتا, واثق باللہ جو تھا یہ معتزلہ کے ساتھ ملا ہوا تھا, گمراہ ہو گیا تھا, اور یہ قرآن کے بارے میں عقیدہ یہ رکھتا تھا کہ قرآن نعوذ باللہ مخلوق ہے, حالانکہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. بھائی اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا. تو وہ مہتدی باللہ نے یہ سن کر کہا نہیں نہیں میں اپنے باپ کی طرح نہیں ہوں اور میں ایک عرصے تک اس عقیدے پر رہا ضرور ہوں مگر اب میں تائب ہو چکا ہوں. اور تائب ہونے کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ وہ احمد ابن ابو داؤد جو تھا یہ عالم تھا معتزلہ کا بہت بڑا, جس کو واثق باللہ نے اپنے دربار میں رکھا ہوا تھا, مختلف لوگوں کو یہ لا کر مناظرے کرتا تھا واثق باللہ کے سامنے, اور جب وہ ناکام ہو جاتے تھے تو ان کو سزا دلواتا تھا اور مناظرے اسی پر ہوتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے. ایک دفعہ شام کی سرحد کے قریب سے ایک بوڑھے عالم کو زنجیروں میں باندھ کر تکلیف کے ساتھ, وہ بےچارے بڑی تکلیف میں بوڑھے عالم تھے, ان کو لے کر آ گئے. اور وہ اتنے بوڑھے عالم اور چہرے سے ان کے صاف پتہ چل رہا تھا اکابر کی نشانی ہے, بزرگ آدمی ہے. اور واثق ان کی واثق خود جو خلیفہ تھا وہ نظریں بھی ملا نہیں پا رہا تھا, اتنا اس پہ وہ روب تھا شیخ کا. اب واثق نے نظریں نیچی کر کے کہا شیخ احمد ابن ابی داؤد کے سوالات کا جواب دو. تو شیخ نے کہا کہ بات یہ ہے میں جواب تو دوں گا لیکن سوال و جواب پہلے میں خود کروں گا ان سے کچھ, اور یہ بڑے کمزور ثابت ہوں گے. تو واثق نے کہا کیا کہا تم نے, شیخ احمد ابن ابی داؤد کمزور ثابت ہوں گے سوالات میں؟ تو شیخ نے کہا اب مجھے سوالات کرنے دیجئے, مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان سے سوالات کروں. کہا ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے سوال کیجئے. تو بجائے اس کے کہ احمد ابن ابی داؤد کچھ سوال کرتے, شیخ نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا. سب سے پہلا سوال کیا, احمد یہ بتاؤ تم تم کس عقیدے کی دعوت دے رہے؟ اس نے کہا میں اس عقیدے کی دعوت دے رہا ہوں کہ قرآن مخلوق ہے. اب دوسرا سوال شیخ نے کیا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جب تک یہ عقیدہ نہ رکھا جائے اس وقت تک آدمی کا دین مکمل نہیں ہوتا؟ تو احمد ابن ابی داؤد نے کہا ہاں، جب تک جو شخص یہ عقیدہ نہ رکھے کہ قرآن مخلوق ہے اس کا دین مکمل نہیں ہے. اب تیسرا سوال شیخ نے کیا، اچھا احمد یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس عقیدے کی دعوت دی تھی امت کو؟ تو احمد ابن ابی داؤد نے کہا نہیں. اب شیخ نے آگے سوال کیا کہ یہ بتاؤ احمد، کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مسئلہ جانتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے؟ تو احمد ابن ابی داؤد نے کہا ہاں جانتے تھے. اب شیخ نے کہا احمد یہ بتاؤ، جب حضور یہ مسئلہ جانتے تھے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ تمہارے سامنے تمہاری رائے میں حضور یہ مسئلہ جانتے تھے قرآن مخلوق ہے، مگر جس عقیدے کی دعوت انہوں نے نہیں دی امت کو تو تم کیوں دے رہے؟ تو شیخ ابن ابی داؤد، شیخ احمد ابن ابی داؤد جو تھا وہ لاجواب ہو گیا، اب کوئی جواب نہیں تھا. تو شیخ نے کہا دیکھیں امیر المومنین یہ ایک بات ہو گئی، یہاں پر احمد لاجواب ہو گئے. پھر شیخ نے دوسرا سوال کیا، آگے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا، بتاؤ احمد یہ بتاؤ یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے بطور اسلام کے، بطور دین کے ہونے کے میں راضی ہوں، جو اسلام کو بطور دین کے اپنائے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. تو اللہ نے تو یہ اعلان کر دیا کہ دین مکمل ہو گیا اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ جو عقیدہ یہ نہ رکھے کہ قرآن مخلوق ہے اس کا دین مکمل نہیں ہوتا، تو یہ بتاؤ کہ ہم اللہ کی بات کو صحیح جانیں یا تمہاری بات کو صحیح جانیں؟ تو شیخ کے اس سوال پر احمد ابن ابی داؤد پھر لاجواب ہو گیا. شیخ نے کہا دیکھیے یہ دوسری مرتبہ پھر لاجواب ہوا امیر المومنین، یہ پھر لاجواب ہو گیا. اب شیخ نے پھر سوال کیا کہ احمد تم نے ابھی خود بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مسئلہ جانتے تھے، اس کے باوجود حضور نے امت کو اس مسئلے کی طرف دعوت نہیں دی، تو قرآن تو یہ کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی آپ کے اوپر، اے رسول جو کچھ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے آپ امت تک پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے رسول ہونے کا حق ہی ادا نہیں کیا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں. تو احمد اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوتاہی کی. احمد پھر لاجواب ہو گیا. شیخ نے فرمایا دیکھیے امیر المومنین یہ تیسرا موقع ہے کہ لاجواب ہو گیا. پھر شیخ نے آگے سوال کیا کہ احمد ایک بات بتاؤ، جس عقیدے کی دعوت حضور نے نہیں دی، حضور کے بعد حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا انہوں نے نہیں دی، حضرت عمر نے نہیں دی، حضرت عثمان نے نہیں دی، حضرت علی مرتضی نے نہیں دی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو وسعت حاصل تھی ان کو وسعت حاصل تھی، اگر ہمیں وہ وسعت حاصل نہ ہو تو ہمیں اللہ نے کیا وسعت دی؟ اس پر واثق باللہ نے کہا بالکل سچ کہتے ہو، ایک عقیدہ اگر وہ بالفرض یہ عقیدہ تھا اور انہوں نے امت کو نہیں پہنچایا یہ عقیدہ، تو ان کو جو وسعت حاصل تھی اگر وہ ہمیں وسعت حاصل نہیں ہے، ہمیں اس دور میں وہ وسعت حاصل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں کوئی وسعت ہی نہیں دی اللہ نے. واصف باللہ نے یہ کہہ کر اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان کی زنجیریں کھول دو. تو شیخ نے بجائے زنجیریں کھلوانے کے اور زنجیروں کو اپنے سے لپٹا لیا. تو واثق نے کہا شیخ کیا ہوا, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, زنجیریں کیوں نہیں کھولنے دے رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں انہی زنجیروں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اپنے رب کے پاس, اور وصیت کروں گا کہ یہ زنجیریں میرے ساتھ ہی دفن ہو تاکہ میں بتاؤں کہ یہ ظالم لوگ مجھے میرے گھر سے اٹھا کر لائے شام کی سرحد کے پاس سے اور میرے گھر والوں کو پریشان کیا انہوں نے. اس وقت کے لوگ جیسے بھی تھے سخت دل کے نہیں تھے. واثق بھی رو پڑا اور اس نے کہا شیخ مجھے معاف کر دو. بادشاہ ہو کر امیر المومنین ہو کر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شیخ مجھے معاف کر دو. شیخ نے کہا کہ میں آپ کو پہلے ہی معاف کر چکا ہوں کیونکہ آپ عباسی خاندان کے ہیں, حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا تھے, آپ کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرابت ہے. جب آپ کے آدمی مجھے گرفتار کر کے لا رہے تھے شام کی سرحد سے, میں نے اسی وقت آپ کو معاف کر دیا تھا. مجھے حضور کی نسبت کی وجہ سے آپ کا احترام میرے دل میں ہے کہ آپ کو حضور سے قرابت حاصل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. واثق یہ بات سن کے اس کا چہرہ چمک اٹھا, خوش ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ میرے پاس رہیے تاکہ میں کچھ انس حاصل کروں, آپ کو اپنے ساتھ رکھوں. فرمایا نہیں, میرے لیے وہی مناسب ہے, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں. تو واثق نے کچھ ہدیہ دینا چاہا تھا, نہیں ہدیہ بھی نہیں لوں گا, اور اسی حالت میں واپس گئے. تو معتدی باللہ نے کہا یہ ہے وہ واقعہ جس کی وجہ سے میں ایک عرصے تک اگرچہ اس بات کا قائل رہا کہ قرآن مخلوق ہے, مگر اس واقعے کے بعد سے میں نے توبہ کر لی کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن تو اللہ کا کلام ہے. ایک استقامت والے کی برکت سے جس نے جم کر مقابلہ کیا احمد ابن ابی داؤد کا اور واثق باللہ کا, اور معتدی نے کہا ہو سکتا ہے میرے باپ واثق باللہ نے بھی توبہ کر لی ہو اس واقعے کے بعد. تو بس بھائی یہ آیت استقامت کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا نہ ہمارے اوپر ایسے حالات ہیں, نہ ہماری جان پر بنی ہوئی ہے, نہ ہمیں زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے. ہم سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ کی اطاعت پر جمے رہیں, نماز پڑھیں, تقوی اختیار کریں, گناہوں سے بچیں, گناہ ہو جائے توبہ کر لیں. اتنا بھی کام ہم سے نہ ہو تو پھر کیا رہا بھائی, گناہ ہو جائے توبہ کر لیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, سارے کے سارے آدم کی اولاد سب کے سب کثیر الخطا ہیں. کثیر الخطا, خطاء مبالغے کا صیغہ ہے, کثیر الخطا ہیں, بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہیں. لیکن بہت زیادہ گناہگاروں میں بھی بہترین گناہگار خیر الخطائین, یہ عجیب الفاظ ہیں حدیث میں. آپ بتائیے گناہگار کبھی بہترین ہو سکتا ہے؟ خطائین یعنی بہت زیادہ گناہ کرنے والا بہترین آدمی ہو سکتا ہے؟ تو بہت زیادہ گناہ کرتا ہو بہترین آدمی کہاں سے ہو گیا؟ لیکن حضور فرما رہے ہیں بہترین آدمی ہے, بہترین گناہگار ہے. کون؟ جس سے بہت زیادہ گناہ ہوتے ہوں وہ بہت زیادہ توبہ بھی کرتا ہوں. اس لیے شارع مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جہاں گناہ ہو جائے وہیں رک جاؤ, وہیں رک جاؤ, تین دفعہ پڑھ لو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تین پر کثرت کا اطلاق ہو جاتا ہے شرعاً. تین دفعہ یہ عمل کر لیا شریعت میں مانا جائے گا کہ آپ نے کثرت سے یہ عمل کیا, یہ جمع قلت ہے. تین دفعہ استغفار کر لو وہیں رک کر, جہاں فرمایا جہاں یہ زمین گواہی دے گی کہ اس نے گناہ کیا تھا وہیں یہ بھی کہے گی کہ کثرت سے استغفار بھی کر لیا تھا. ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا, اگر اتنا بھی نہیں ہوتا تو پھر کیا رہا, کیا بندگی کا حافظہ ہوا؟ گناہ تو ہونے ہی ہے, انسان ہے نا بھائی, ہم فرشتے تو نہیں ہیں, نبی تو نہیں ہیں, انسان ہیں. نبیوں وہ انبیاء معصوم علی الخطا ہوتے ہیں, فرشتوں میں مانتے ہی نہیں گناہ کا, اور ہم تو انسان ہیں, عام انسان ہیں, ہم سے تو گناہ ہونے ہی ہیں. اتنا کام کرنا ہے کہ گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں بس. میں نے شعر سنایا تھا نا پچھلی رکعت, دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, آہ کر لیجئے آہ, اے اللہ آپ کی نافرمانی ہو گئی معاف فرما دیجئے, دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق. بس یہ ہم اتنا کر لیں کہ جمے رہیں شریعت پر سنت پر, جہاں ہم سے غلطی ہو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لیں. بس یہ استقامت ہو گئی. استقامت سے رہنا اتنا ہی آسان ہے جتنا باوضو رہنا. آپ بتائیے جو ایک آدمی جو ہر وقت وضو سے رہتا ہو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, یہ ہر وقت وضو سے رہتا ہے. حالانکہ یہ بات اگر غور کریں تو ٹھیک نہیں ہے. کیا اس کی ہوا خارج نہیں ہوتی, اس کا وضو نہیں ٹوٹتا, وہ پیشاب کا خانہ نہیں کرتا, اتنا وقت تو اس کا بے وضو گزرا. لیکن چونکہ وہ فوراً وضو کے ٹوٹنے کے بعد فوراً دوسرا وضو کر لیتا ہے تو لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہر وقت وضو سے رہتا ہے, لوگ مانتے ہیں. حالانکہ وہ ہر وقت نہیں رہتا وضو سے, لیکن لوگوں کی زبان پہ یہی ہوتا ہے نہیں بھائی ہر وقت وضو سے رہتا ہے. بس ایسے ہی استقامت کے ساتھ رہنا اتنا ہی آسان ہے. استقامت ٹوٹ جائے ہم توبہ کر لیں, لیجیے صاحب استقامت ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.